الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله على محمد وعلى آله انسان سے پروردگار ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو حیات طیبہ ایک خوشگوار اچھی پسندیدہ زندگی عطا ہو اللہ کی طرف سے اور ہر انسان بہرحال ایک خوشگوار اور اچھی زندگی کا طالب ہے چاہتا ہے اور کوئی بھی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی جس میں اس کے اصولوں کی رعایت نہ ہو انہی اصولوں سے اہم ترین مسئلہ جو ایک ہے یعنی فکری لحاظ سے عرض کیا گیا کہ اعتقادی مسائل ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہے جس کی بحثیں بعض اوقات میں ہو چکی ہیں ابھی جو ہماری بحث تھی وہ ہے اخلاقی بحث جس کی کچھ بنیادیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں ابھی اخلاقی مباحث پر گفتگو ہونی ہے اس میں سب سے پہلی بحث جو ہمارے علماء کرتے ہیں یعنی ساری بحثیں شاید اس ترتیب سے نہیں ہو پائے ضرورتوں کے لحاظ سے زیادہ ہوں گی لیکن سب سے پہلی بحث کی جو بہت ضرورت بھی ہے اس کی اور عام طور سے علماء ترتیب کے لحاظ سے اخلاقی بحث میں کرتے ہیں وہ ہے اخلاص کی بحث اخلاص کا لفظ یوں اردو میں جو ہے بعض کلمات ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ سے ملتے جلتے جیسے مخلص یا خلوص یہ کلمات اردو میں بولے جاتے ہیں اخلاص کا لفظ عام طور سے کم بولا جاتا ہے اردو میں ہے اردو میں بھی استعمال ہے اس کا لیکن کم استعمال ہوتا ہے اس کا اور معنی جو ہے وہ جو اردو میں لفظ بولا جاتا ہے اس سے اندازہ ہے آپ تمام حضرات کو خالص کسی چیز کا خالص ہونا یعنی پیور ہونا بغیر کسی ملاوٹ کے جو خالص کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے ملاوٹ ملاوٹ عام طور سے اس وقت کی جاتی ملاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہو پہلے موجود اس میں الگ سے اضافی چیز ملا دی جائے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی خالص چیز کو کم کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر دوسری چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں تو اس لیے خالص کے مقابلے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک اس کا ناقص کرنا کسی چیز کا، اور ایک ناقص کر کے ملانا، ایک بغیر ناقص کیے ہوئے ملانا۔ ایک چار پانچ سال پہلے توفیق ہوئی تھی، وہاں پر خالص دین اور ناقص دین کی گفتگو ہوئی تھی، جو بہرحال آج کی ہماری گفتگو نہیں ہے۔ اگرچہ خالص کے مقابلے میں زیادہ جو آنا چاہیے لفظ وہ ملاوٹی دین ہے، لیکن جہاں پر گفتگو کی جا رہی تھی وہاں ملاوٹی دین کا خطرہ بھی تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرہ جو ہے وہ ناقص دین کا تھا۔ گجرات کے ایک شہر میں تھی گفتگو، پورا اشرا تھا کہ وہاں پر دین کو ناقص کیا گیا تھا، زیادہ ناقص دین پڑھایا جا رہا تھا، ناقص دین پڑھا جا رہا تھا، لہذا یہاں پر موضوع یہ قرار دیا گیا خالص اور ناقص دین۔ ہم بھی یہاں بھی اس مشکل سے کسی حد تک دو چار ہیں، یعنی دین میں بہت سارے اہم پہلو کو باہر نکال دینا، دین کے بہت سارے اجتماعی یعنی سماجی پہلو کو، دین کے سیاسی پہلو کو، دین کے اور دیگر پہلو کو خارج کر دینا، اور دین میں آ کر چند عبادتوں میں مشغول ہو جانا، یہ ہے دین کو ناقص کرنا۔ تو چونکہ دین کو ناقص کرنے کا خطرہ تھا، لہذا اس موضوع پر وہاں گفتگو کی گئی، خالص دین اور ناقص دین۔ البتہ وہاں پر ملاوٹی دین کی بھی گفتگو ہوئی۔ یہاں فی الحال جو ہماری اخلاص سے خالص دین کی گفتگو نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے پورے اشرے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ البتہ اخلاص بھی خود ایک بڑا موضوع ہے، یہاں پہ طے یہ ہے کہ مختصر طور پر ایک مطلب بیان ہو جائے، تاکہ خلاصے کے طور پر ایک ایک مطلب، اخلاقی مطلب ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ورنہ تفصیلی بحثیں ان سب کی علماء نے کی ہیں اور کتابوں میں بہت ہی مفصل طریقے سے اس کی بحث کی گئی ہے، اور بہرحال ماہ رمضان میں اور دیگر استفادے بھی آپ کو کرنے ہوتے ہیں اور وقت کی قلت ہوتی ہے، لہذا ممکن ہے کہ کوئی بھی بحث یہاں شروع کی جائے تو بہت کامل بحث نہیں ہو، وہ ایک طرح سے بھی بحث ناقص ہو، لیکن یہ ناقص بحث کو کامل کرنا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ فکر کے ذریعے سے، اور کچھ جو ہے مزید اور تلاش اور کوشش کے ذریعے سے۔ وہ بحث جو ہمارے اخلاقی بحث سے تعلق رکھتی ہے، وہ انسان پورے دین کا مسئلہ نہیں، انسان کے پورے دین کی بنیاد ضرور ہے، وہ ہے انسان کی روح اور انسان کے عمل کا خالص ہونا، یہیں سے اخلاص کی بحث۔ اخلاص یعنی خالص کرنا، اور یہ اگر آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ کہ اخلاقی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ انسان کے روح کی صفت ہے۔ ایک فرق پہلے بتایا گیا تھا شروع میں، شاید دو سال پہلے، کہ اخلاق اور آداب میں فرق یہ ہے، کہتے ہیں نا آداب نماز، آداب عمل کا ادب، یہ ادب جو ہے عام طور سے کسی نہ کسی عمل کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن اخلاق جو ہے وہ عمل کی روح ہوتی ہے، اور وہ ظاہر جو ہوتی ہے وہ اندر سے انسان کی وجود اور انسان کی روح سے پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ فرق پہلے بتایا گیا تھا کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کی روح کی صفت ہے، یعنی انسان کی روح میں ایک حالت پیدا ہو جائے، کوئی صفت جب ایک ملکہ کی شکل اختیار کر لے، ملکہ یعنی یہ کہ ایک ایسی روح میں رچ بس جائے کہ انسان کی روح اور وجود کا حصہ بن جائے، تو اس سے پھر اس کے عمل پر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے عمل میں اس روح کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی کو نظر آنے کے لیے، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جب روح کی یہ صفت ہوتی ہے، روح کی جو حالت ہوتی ہے وہ وہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اخلاص کی بحث جو ہے وہ کل کی بحث سے متصل بھی یہ ہو جاتی ہے کہ جو کل ہم نے بنیادی طور مقدمے کے طور پر گفتگو کی تھی کہ انسان کی روح کی اصلی ضرورت جو ہے وہ ذات پروردگار ہے، چونکہ روح ادھر سے ہے، روح اللہ کی طرف سے ہے، خاص اللہ کا ہدیہ ہے، جو اور کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا، انسان کے لیے فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح اس انسان کے اندر ڈالی۔ جناب آدم کی یہ ذکر ہے، لیکن آدم نمونہ ہے، آدم جیسے ہمارے بزرگ استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اگر آدم کو سجدہ کرایا ہے اللہ نے، فرشتوں سے. تو یہ فقط آدم کے لیے سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ مقام انسانیت کے لیے سجدہ ہے. یعنی جو بھی انسان اپنے انسانی مقام پر ہے وہ سجدے کے لائق ہے حتیٰ فرشتوں کے. سجدے سے مراد یہ نہیں کہ پیشانی جھکا کے فرشتوں نے آ کر آدم کے قدموں پہ سر رکھ دیا یا پیشانی جھکا دی, یہ حالت صرف اللہ کے لیے قرار دی گئی. سجدہ یعنی تعظیم مراد ہے, چونکہ فرشتوں کی پیشانی نہیں ہوتی, اصل فرشتوں کا جسم نہیں ہوتا. فرشتے جو ہے وہ جسمانی مخلوق نہیں ہے. آپ کو یہ بات تھوڑا سا عجیب ہو جائے گی کیونکہ کل جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمیں ہم زیادہ مانوس ہیں مادی چیزوں سے, تو مادی چیزیں ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, میٹیریل چیزیں ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, غیر میٹیریل چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اصل دنیا غرب نے, ویسٹرن دنیا نے آ کر غیر میٹیریل چیزوں کے سرے سے انکار ہی کر دیا, یا انکار نہیں کہا تو کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. جو تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے, اللہ ہے کہ نہیں ہے, فرشتے ہیں کہ نہیں ہے, جنت ہے کہ نہیں ہے, جہنم ہے کہ نہیں ہے. رائے نہ دینا صرف یہ کہ رائے نہ دینا نہیں, بلکہ ایک طرح سے اس میں دوسرا پہلو بھی شامل ہے, یعنی توجہ نہیں کرنا, نگلیکٹ کرنا, کسی اہم چیز کو نگلیکٹ کرنا, یہ بھی خود اس کی بہت بڑی توہین ہوا کرتی ہے. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں, لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جاہل ہیں, انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزوں میں آ کر اتنا پھنس گئے ہیں کہ وہ غیر مادی, غیر میٹیریل چیز سے ان کا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے, درک ہی نہیں کر پاتے. یہ ان کی اس مشکل میں, یہ ہمارے زمانے کی بڑی مشکلات میں سے, جس کے بہت زیادہ اثر حتیٰ دینداروں پر بھی پڑا ہوا ہے. دیندار افراد پر بھی اس کا ایک بہت ہی گہرا اثر پڑا ہوا ہے, اور اس سے بچانا اپنے آپ کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ آ کر اس پہلو کی طرف توجہ کی جائے کہ جو مادی نہیں ہے. کہ یہ ایک اشارہ پہلے بھی اس کا کیا جا چکا ہے کہ ایمان بالغیب, جتنا بھی ایمان بالغیب ہے اور ایمان کا اہم رکن ہے, اور جب تک انسان کا ایمان بالغیب نہیں ہے, اصل ایمان کی بنیادی نہیں شروع ہوتی ہے, جتنا بھی ایمان بالغیب ہے وہ کوئی بھی چیز مادی نہیں ہے. غیب یعنی جو غائب ہو, جو نگاہوں سے غائب ہو, جسے نگاہیں درک نہ کر پائیں, چونکہ نگاہیں صرف مادی چیزوں کو درک کرتی ہیں, میٹیریل چیزوں کو درک کرتی ہیں, نگاہیں روحانی چیزوں کو درک نہیں کرتی. کسی نے آگے کہا امیر المومنین سے, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا واہ, تجھ پر اس خدا کی بندگی کیسے ہو سکتی جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کو مادی آنکھوں سے, نگاہوں سے, آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, یعنی چربی کی آنکھوں سے, اس سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی نگاہیں ہیں, وہ بصیرت کی نگاہیں ہیں, وہ دل کی روح کی نگاہیں ہیں, جو روح دیکھتی ہے, اور روح ہر چیز سے زیادہ اللہ کو دیکھتی ہے. اگر روح کی نگاہ انسان کی کھلی ہوئی ہے تو وہ مادی نگاہوں سے اتنی چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتی, مادی چیزیں اتنی نزدیک اسے نظر نہیں آئیں گی جتنا زیادہ روح کی نگاہ سے اللہ کو نزدیک دیکھتا ہے. یہ وہ قرآن میں الگ الگ مرحلوں کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ یحول بین المرء وقلبہ اقرب من حبل الورید, انسان کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے, حتیٰ انسان اور انسان کی روح کے درمیان میں حائل ہے اللہ. یہ قربت کے مراحل ہیں جو قرآن میں چار مرحلوں میں بیان کیے گئے ہیں, جو فی الحال ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے. تو روح انسان, انسان کی روح جو چیز ڈھونڈ رہی ہے, جو تلاش کر رہی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اگر وہ ذات نہیں مل پاتی ہے تو اسے سکون نہیں ملتا. جس طرح پیٹ کو کھانا نہیں ملتا تو اسے اس کا سکون چھنتا چلا جاتا ہے. ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے, ایک حد تک تحمل کرتا ہے, جیسے ابھی روزے میں آج سب نے بھوک کو برداشت کیا, لیکن ایک حد کے بعد انسان کا سکون جو ہے وہ چھنتا چلا جاتا ہے. پانی انسان کی ضرورت ہے, ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے, پھر اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح روح انسان کو نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ مکان کی ضرورت ہے, حتیٰ جسم کی بھی ضرورت نہیں ہے. جسم کو روح کی ضرورت ہے, روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا جسم ہے، اگر روح سے خالی ہو گیا تو چند گھنٹوں میں سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، گھناؤنا ہو جائے گا۔ جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اسے گھر سے باہر نکال دیں گے، جلدی دفن کر دینا چاہیں گے، گھر میں رکھنا نہیں چاہیں گے۔ جو اس جسم کے عاشق تھے اور ایک تھوڑی دیر کے لیے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، روح نکل جانے کے بعد وہی باپ وہی ماں اپنے بیٹے کو جلدی سے لے جا کے دفن کرا دے گی۔ یہ جسم ہے جو روح کا محتاج ہے، لیکن روح ہماری جسم کی محتاج نہیں، اور روح کی ضرورت بھی جسم نہیں ہے۔ ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے، یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا کہ روح کی ضرورت اللہ کی ذات ہے۔ یہ ضرورت پوری کیسے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میرا ایک خاص کوئی رابطہ ہے، میں رابطے میں ہوں، میں میرا لنک جڑا ہوا ہے، نہیں۔ لنک کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جتنا زیادہ الہی صفات انسان اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ روح جو ہے متصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری جتنی بھی بحثیں ہیں، اخلاق کی بحث بھی یہی ہے، عرفان کی بحث بھی یہی ہے کہ جہاں انسان صفات اپنے اندر پیدا کرے، جو کل آپ کے سامنے عرض کیا، مثلاً علم پیدا کرے، حکمت پیدا کرے، کرم پیدا کرے، فضل پیدا کرے، جود پیدا کرے، سخاوت پیدا کرے، شجاعت پیدا کرے، ستاریت پیدا کرے، غفاریت پیدا کرے، یعنی وہ صفات جو پروردگار، رزاقیت پیدا کرے، انسان اللہ کے رزق کا مظہر ہو، یعنی اللہ رازق ہے اور انسان ذریعہ بنے اللہ کے رزق کا دوسروں تک پہنچانے کا۔ یہ بہت سارے جتنے بھی صفات ہیں اللہ کے، جتنے زیادہ انسان میں وہ صفات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی زیادہ روح کی ضرورت پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات کوئی ایسی مادی ذات تو نہیں کہ انسان نے جا کر وہاں چوم لیا تو اسے جو ہے وہ دیکھ لیا یا چوم لیا، نا، وہ اللہ کی ذات سے اتصال انسان کی روح کا رابطہ جو پیدا ہوتا ہے وہ انہی صفات کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا صفات انسان میں، یعنی یہ کوالٹیز اور یہ ویلوز جتنا زیادہ انسان میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اتنی زیادہ انسان کا رابطہ مضبوط اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا بعض علماء کے لیے جو کہتے ہیں، عارفین کے لیے جو کہتے ہیں، مراجع کے لیے جو کہتے ہیں، رہبران کے لیے جو کہتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے، یہ سب جو رابطہ ان کا اللہ سے اتنا مضبوط ہے، وہ سارا رابطہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ فضیلتیں، وہ کمالات اپنی ذات میں پیدا کیے اور اس کے مظہر بنتے چلے گئے۔ انہی کمالات میں سے ایک کمال، ایک فضیلت جس کا تعلق اعتقادات سے بھی ہے، اور بہت زیادہ بحث اس کی اخلاق میں کی جاتی ہے، اس کی آج تھوڑی سی ہم بحث کر رہے ہیں، اور حتیٰ احکام سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اعتقادات سے یہ ہے کہ اخلاص، یہی جس کی بحث ہے، یعنی انسان کا اخلاص، خالص ہونا، یہ خالص ہونے کی بنیاد جو ہے اعتقادی ہے کہ جب تک انسان اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا تب تک اخلاص کی بحث ہی نہیں شروع ہوگی۔ لیکن اخلاص کی صفت کیسے پیدا کرنا ہے، یہ اگر اخلاق میں اس کی بحث کی جاتی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے اندر اخلاص کی صفت پیدا کرے، اور اخلاص پیدا ہونے کے بعد پھر انسان کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ اعمال کی ساری قیمت ہی اتنی ہے جتنا اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جتنا خالصانہ عمل ہے۔ عمل کا زیادہ ہونا اس کے قیمتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عمل کا خالص ہونا اس کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اخلص قلبک یکفک قلیل من العمل، یکفک القلیل من العمل، اپنی روح کو خالص کرو۔ قلب سے مراد روح، یہ وضاحت پہلے ہو چکی، قلب سے مراد جو ہے وہ سینے والا دل نہیں، بلکہ قلب سے مراد جہاں بھی روایت میں اور آیت میں قلب کا لفظ آئے، عام طور سے ترجمہ لوگ کرتے ہیں دل، لیکن جب دل کا ترجمہ کرتے ہیں فوراً ذہن کدھر چلا جاتا ہے، پھر وہی مادی چیز کی طرف چلا جاتا ہے جو سینے میں ہے۔ لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، قلب سے مراد روح ہے، انسان ہے اور حقیقت انسان ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اخلص قلبک، اپنے قلب کو یعنی اپنی روح کو خالص کرو۔ خالص کرو یعنی کیا، یعنی اللہ کے لیے کرو. خالص کرنا یعنی اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو, چونکہ جہاں بھی ملاوٹ شروع ہوتی ہے پھر وہ خالص ہونے کی حالت کم ہوتی چلی جاتی ہے. وہ درجات ہیں لیکن شاید درجات کی ساری بحث ہم آپ کے سامنے نہیں کر پائیں. فرمایا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہی اگر روح انسان خالص ہو جائے اللہ کے لیے تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, یکفیک القلیل من العمل, قلیل عمل, عمل میں سے تھوڑا سا حصہ بھی کیا ہوتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر خالص نہیں ہو تو بہت زیادہ بھی انسان عمل کرتا رہے, بہت زیادہ چہل پہل, شور گل, مشغولیت, ایکٹیویٹی بہت زیادہ فعال ہو اور اس دھوکے میں ہو کہ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوں لیکن اس میں خالص ہونے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہو تو بہت زیادہ عمل بھی کافی نہیں رہ جاتا. لیکن اگر خالص ہے تو تھوڑا سا عمل بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے, انسان کو عظیم کر دیتا ہے, انسان کو بلند کر دیتا ہے. کبھی دیکھیں کہ یہ ایک مسئلے پہ زیادہ توجہ کریں انشاءاللہ تعالی. کبھی ہم خود کو دھوکے میں رکھ رہے ہوتے ہیں, خود کا دھوکہ دینا یہ کہ ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, مثلا تقریر, یہ بحث, مباحثہ, درس, کتاب پڑھنا پڑھانا, اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو سارا کام دین ہی دین کا کام کر رہے ہیں, دین ہی دین کا کام کر رہے ہیں, اور ظاہر میں بہت کچھ دکھ رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کی مثال دیں, آپ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مثالیں خود سوچ لیں, ہے نا, مثلا مسجد میں بھی آنا, ماہ رمضان, یہ وہ, بہت سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ مشغول ہیں دین میں, دین کے امور میں مشغول ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جب انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈور کہاں پہ ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب مثال جو یہ ہندوستان میں ایک اڑائی جاتی پتنگ, دور دور سے طرح طرح کے رنگ کی پتنگیں جو مشرق و مغرب و شمال و جنوب ہر طرف جو اڑ رہی ہوتی ہے, ہواؤں کے لہر پہ سوار ہو کے, ہواؤں کے دوش پہ سوار ہو کر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, طرح طرح کے رنگ میں. لیکن وہ سارا اس کی بھاگ دوڑ جتنی ہوتی ہے وہ کہیں ایک انگلی پہ ایک ڈور پکڑا ہوتا ہے, وہ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی. انسان یہ دیکھے کہ ہماری ڈور کس نے پکڑ رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر آپ کو نہیں کہتے, ہم اپنی مثال دیتے ہیں کہ یہاں وہاں سفر, آنا جانا, کتاب, درس, بحث, قرآن, دین, نماز, روزہ, مسجد, یہ تبرک, کھلانا کھانا پینا, یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ دیکھے کہ یہ ڈور کس نے پکڑ رکھی ہے, کہاں سے ہلایا جا رہا ہے. کیونکہ خلوص کے جو معنی کیے جاتے ہیں وہ معنی یہ ہے کہ دیکھے کہ انسان کا موٹیو کیا ہے, انگیزہ کیا ہے, کہاں سے کب. چونکہ کوئی بھی عمل انسان بغیر انگیزے کے نہیں کرتا. انگیزہ یعنی موٹیو. ہاں ہاں, چونکہ کل ایک آگ دو لفظ سخت استعمال ہو گئی تھی, بعد میں اس کو لوگ جو ہے ڈکشنری میں جا کے دیکھ رہے تھے, مثلا سراب کے لیے جو لفظ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے جبکہ وضاحت کر دی تھی سراب کیا ہے, سمجھ میں آ گیا سب کو نا, بعد ہمارے بزرگان نے زحمت کی ڈھونڈ کے نکالا وہ سراب کے لیے لفظ کیا, میراج لفظ تھا. خوب, جو لفظ سمجھ میں نہ آئے یہیں پوچھ بھی لیں, مشکل نہیں ہے. یہاں پہ کوئی توہین نہیں ہے, درس کی یا تقریر کی کوئی یہ توہین نہیں ہے, نا مولوی کی توہین ہوتی ہے. کیونکہ مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ سب سے عظیم مقرر اس کائنات کا رسول اللہ کی ذات تھی, اور رسول اللہ نے یہی خطبہ شعبانیہ جس کا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے روزانہ آ کر, شاید پتہ نہیں پروگرام اب کل بھی پڑھا تھا, آج بھی بچے نے بہت اچھا پڑھا, شاید یہی ان لوگوں کو پروگرام ہے کہ روزانہ خطبہ شعبانیہ پڑھ, بہت اچھا ہے. رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان کے بارے میں آخری دنوں میں دیا تھا, اس خطبہ شعبانیہ میں 1.5-2 صفحے کا جو چھوٹا سا خطبہ شعبانیہ ہے, اس خطبہ شعبانیہ میں 2 مرتبہ رسول اللہ سے بیچ میں سوال کیا گیا. اگر کوئی اور سوال کرتا تو آپ ممکن کہہ دیتے کہ ارے یہ تو رسول اللہ کی جو ہے بے ادبی کر دی, بیچ میں سوال کر دیا. لیکن ان سوال کرنے والوں میں ایک سوال کرنے والی ذات خود امیر المومنین کی, امیر المومنین نے سوال کیا. سوال کیا ہے, وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب آ گئی بات تو ضمن میں کہتے چلیں چونکہ مفید ہے کہ خطبے کے درمیان میں چونکہ رسول اللہ نے بہت سارے اعمال بتائے تھے ماہ رمضان کے، یہ عمل یہ عمل یہ عمل، سجدہ طولانی سجدہ، خیرات کرنا، عبادت کرنا، یہ ماہ رمضان کے خاص اعمال بتائے تھے. آخر میں رسول اللہ سے امیر المومنین پوچھا کہ یعنی اتنے سارے اعمال تو بتائے ہیں لیکن ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا یاد آیا، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا سب سے زیادہ بافضیلت عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کا سب سے زیادہ بڑا اور بہترین عمل کیا ہے؟ جواب میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الورع عن محارم اللہ، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، محارم خدا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بہترین عمل ہے، تاکہ روزے کی کیفیت انسان میں ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور در حقیقت حرام سے محفوظ رکھنا صرف مہینے کے لیے نہیں ہے بلکہ حرام سے محفوظ رکھنے کی پریکٹس ہے ماہ رمضان. پریکٹس جب کر لیتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے انسان، جو اخلاق کی بحث بھی یہی بات پہلے کی جا چکی ہے، اخلاق جو ہے نہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، نہ سنانے سے، نہ تقریر سے، نہ بحث سے، نہ کتاب سے، نہ درس پڑھنے سے، نہ درس سننے سے، بلکہ اخلاق پیدا ہوتا ہے کس سے؟ پریکٹس سے. اور پریکٹس کا طریقہ پچھلے سال بیان کیا، جو یعنی کسی عمل کو مسلسل جب ایک مدت تک انجام دیا جائے تو وہ انسان کی روح کی صفت بن جاتی ہے، پھر وہ عمل اگرچہ بہت سخت ہی کیوں نہ ہو وہ انسان کو آسان لگنے لگتا ہے، یعنی اس کو پریکٹس کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. عام طور سے بعض چیزیں انسان جب دور سے دیکھتا ہے اس کو بہت ہی سخت لگتا ہے، بہت ہی دور سے گھبراتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، یعنی صرف دین ہی میں نہیں دوسری جگہوں پہ. امام علیہ السلام کا ایک قول ہے نجر بلاغہ میں بہت ہی حسین، فرمایا کہ جس چیز سے ڈر رہے اس میں کود پڑو. دور دور سے ڈرتے رہنا یہ زیادہ برا ہے کہ اس میں کود پڑے انسان. کود پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا کسی بھی کامیابی کے راستے میں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ دور سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ سفر نہیں ہو سکتا، یہ پڑھائی نہیں ہو سکتی، یہ مارکس نہیں لا جا سکتے. ابھی افسوس ہوتا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے، ابھی رزلٹ نکلے ہوئے ہیں، جب بتایا جاتا ہے ہمارے برادران بتاتے ہیں دیکھنے میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب مارکس دیکھتے ہیں تو دور دور تک جو ہے وہ نام نظر نہیں آتا. واقعی افسوسناک ہے، جن کو بہت آگے ہونا چاہیے تھا، جو جن کا تعلق مدینہ علم سے بھی ہو اور باب علم سے بھی ہو، وہ علم کے میدان میں ان کا اگر نام نظر نہیں آئے، مثلا پہلے 10 میں نہ آئے، پہلے 20 میں نہ آئے، پہلے 50 میں اگر نام نظر نہ آئے، 500 میں 499 نمبر بھی بچے لا رہے ہیں، 498 نمبر بھی لا رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں پاس ہو جاؤ، کسی طرح 60% لا لو، 70% آج اس کی کیا ویلو ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. ابھی بعض لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میرا بچہ فیل نہ ہو جائے، اس سے کہے کہ نہیں تم فیل ہونے اور پاس ہونے اور 60 اور 70 اور 80 کی فکر نہیں کرو، تم 100 کی فکر کرو. یہ واقعہ میں بہت پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ تفتازانی بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، عالم اہل سنت تھے، لیکن بعض علوم میں ان کی کتاب کئی 100 سال پہلے لکھی، لیکن ابھی تک جو ہے حرف آخر ہے، عظیم کتابیں لکھی ہیں اور بہت ہی بڑی علمی صلاحیت کے مالک تھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے یہ بچے سنیں، خاص کر نوجوان بچے جو جن کو ابھی زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اپنا اپنا جواب اپنے ذہن میں دے لیں کیا بننا چاہتے ہیں. اب یہ چونکہ اس عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، تو بیٹے نے کیا کہا، یاد ہے، سنا ہوا ہے، کہا ہے، بتایا نہیں یہاں پر، پتہ نہیں شاید میں نے بتایا اور شاید دوسری جگہ بتایا. انہوں نے بیٹے نے خوش ہو کر کہ بابا جان میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، چونکہ ان کے جیسا کوئی بڑا عالم ان کے آس پاس کہیں تھا ہی نہیں، اگر رہا بھی ہوگا تو خبر نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو جواب میں باپ نے کہا کہ یہ غلطی ہے تمہاری بیٹا، تم میرے جیسا اگر بننا چاہتے ہو تو تم کیا بن پاؤ گے، جب میں تمہارے جیسا تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں امام صادق جیسا بنوں. البتہ صلی علی محمد. چونکہ آپ کو معلوم کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت جو ہے وہ شیعہ سنی سب کے نزدیک بہت ہی مسلم حقیقت ہے. اب وہ امام صادق علیہ السلام جیسا اس علم کے معیار پر اگر شاید ایک شیعہ کوئی ہوتا تو نہیں کہتا, چونکہ وہاں خاص علم ہوتا ہے. لیکن وہ اب یہاں یہ بحث نہیں ہے, یہاں یہ بحث ہے کہ ان کی نگاہ یہ تھی, اس انسان کی سوچ یہ تھی کہ امام صادق جیسا, امام صادق علیہ السلام جیسا بنے گا تو مثلاً تختہ نہیں بنا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو کیا بنو. لہذا سوچ اپنی کم نہیں رکھے ہیں کہ ہم فلاں جیسا بن جائیں گے اور فلاں جیسا بن جائیں گے اور فلاں جیسا بن جائیں گے, اتنے نمبر بھی لا لے تو چلے گا. کیوں اتنی کم انسان سوچ رکھے, سوچ کو اپنے انسان بلند رکھے. لہذا یہ بہرحال افسوسناک ہوتی ہے حالت, افسوسناک ہوتی ہے کہ جب بڑے میدانوں میں پیچھے رہ جاتا ہے ایک مسلمان, ایک مومن. مومن کا میدان, مومن ہر میدان میں یعنی ہر فضیلت کے میدان میں اس کو آگے رہنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, ذلتوں کے میدان میں نہ رہے, بالکل نہ رہے, لیکن فضیلتوں کے میدان میں مومن کو آگے رہنا چاہیے. علم بہرحال فضیلت کا میدان, حکمت فضیلت کے میدان ہے, وزڈم فضیلت کے میدان ہے, کمالات فضیلت کے میدان. تو میں آپ کو کیا سنا رہا تھا, بیچ میں ذہن سے نکل گئے میرے, ہاں اخلاص کی بحث کی طرف واپس آ جائیں. خوب, اخلاص کی بحث کی طرف آتے ہیں, اگر بیچ میں آپ کو یاد آئے بتائیے گا. تو اخلاص وہ اخلاق کا بنیادی ترین مسئلہ ہے, اہم ترین مسئلہ, یعنی ایک انسان خالص کرے اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اپنا موٹیو جو ہے وہ کس چیز کو رکھے, انگیزہ, ہم اس کو اردو میں اور فارسی میں کہتے ہیں انگیزہ, یعنی کہاں سے یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے یہ کام کرنے جا رہے تھے, کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. چونکہ جب بھی کوئی انسان حرکت کرتا ہے تو پیچھے سے کوئی موٹی ہوتا ہے جسے ڈھکیل رہا ہوتا ہے. جب بھی انسان بستر سے اٹھتا ہے, چونکہ انسان بہرحال جسم ہے, جسم کا تقاضا کہ پڑا رہے, سوتا رہے, آرام کرتا رہے, آنکھیں بند رکھے, یہ جسم کا تقاضا ہے. لیکن اس جسم کو کون سی چیز حرکت میں آتی ہے, وہ روح کے اندر کوئی ایک موٹی ہوتا ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے, وہ اس کو حرکت میں لاتا ہے, وہ اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کرتا ہے, وہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اخلاص کی ساری بحث کا خلاصہ یہیں پر ہے کہ انسان کی حرکتوں کا موٹیو کیا ہے, کون سی چیز اسے موٹیویٹ کر رہی. اگر یہی بات ہم پہنچا سکے, چونکہ بہت ساری روایتیں وغیرہ لکھی ہوئی وہ مجھے لگتا نہیں پہنچا پائیں گے آپ کی خدمت میں, لیکن یہ ایک مسئلہ اگر آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ کون سی چیز ہے, یہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. کبھی ہم سمجھ رہے ہیں بہت سارے دین کا کام, یہ اس کو تقریر نہیں سمجھیے گا عزیزو, یہ کوئی خطابت وطابت نہیں سمجھیے گی, یہ زندگی کا مسئلہ ہے. کبھی ہم سمجھ رہے تھے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں, بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بہت سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز ہمارے اندر موٹی بنی ہوئی ہے, کون حرکت ملا رہی ہے, کون سی خواہش, کون سی تڑپ, کون سی. کبھی ایک انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے خاندان کے لیے, کبھی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے میرے باپ کا نام روشن ہو جائے, میرے خاندان کا نام روشن ہو جائے, کبھی اور نیچے آتا ہے کہ مجھے جانا جائے, مجھے پہچانا جائے, کبھی تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے قوم کو جانا جائے. اچھی بات ہے قوم کو جانا جانا, لیکن یہ اصلی موٹی نہیں ہے انسان کا, یہ اصلی انگیزہ نہیں ہے, یہ خالص انگیزہ نہیں ہے. کبھی اور آگے بڑھتا ہے جنت اس کو دوڑا رہی ہوتی ہے صبح سے شام, اٹھنا جگانا سلانا یہ سب کس لیے ہو رہا ہوتا ہے, جنت. البتہ اس کو منع نہیں کیا, کہا کہ یہ نچلے درجے کا ہے اخلاص, لیکن بلند درجے کا نہیں ہے. ہمارے استاد بزرگوار بار کبھی کبھی ذکر, بعض لوگ جو ہے وہ عبد الرحمان ہونا انہیں زیادہ پسند ہے عبداللہ ہونے کے بجائے. یعنی کیا, یعنی رحمان کا بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے چونکہ اللہ کی رحمتیں آتی رہیں. یار عبدالرازق ہونا نام کے اعتبار سے نہیں, رزق دینے والا خدا کے بندہ بننا زیادہ اچھا ہے, لیکن اللہ جو تمام کمالات کے مالک ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. بعض لوگ اور بھی نیچے آ کے جنت کے بندے بن جائیں, جنت کا بندہ بعض لوگ پسند ہے, بعض لوگوں کا جنت کی حوروں کا بندہ بننا بہت زیادہ پسند ہے. سارا موٹیو یہ ہے, وہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے ایران میں داعشیوں کے لیے, کہ وہ جب آتے تھے تو کم مرے ہوئے تھے ان کے پاس جو ہے وہ فول کیا کہتے ہیں آپ یہ کانٹا کھانے کا چمچ اور یہ بھی ہوتا تھا ان کے پاس جیب میں، کہا یہ کیوں لے کے آئے ہوئے ہیں یہ، کہا کہ یہ رکھتے ہیں اس لیے تاکہ جنت میں جائے تو وہ کھانے پینے کے پتہ نہیں وہاں شاید پتہ نہیں کانٹے واٹے نہیں ہوں، یہ چمچ نہ ہو تو یہ لے کے جائیں، اور وہ حوروں کا انتظام کر کے۔ تو اصل انسان کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ ساری حرکت کا انگیزہ کہاں سے پیدا ہو رہا۔ اب انگیزہ ایک لفظ سے تو آشنا ہو جائیں آپ لوگ، مجھے بار بار موٹیو نہ کہنا پڑے، کون سی چیز ابھارتی ہے انسان کو، کون سی چیز اس جسم کو حرکت میں لے کے آ رہی۔ جتنا زیادہ وہ موٹیو اللہ کی ذات بنتی چلی جاتی ہے اتنی زیادہ انسان خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص یہاں سے، اور وہ لازم نہیں کہ فقط نمازوں کے لیے ہو، فقط روزوں کے لیے نا، جس عمل کا موٹیو انسان کا۔ ابھی کبھی کبھی جو ہے انسان دھوکے میں رہتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے دین کا کام کر رہے ہیں، ابھی موقع بھی نہیں ہوتا انسان کو خود چیک کرنے کا، موقع بھی تھوڑا کم دیا جاتا ہے۔ ہم کل یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے ہی دن جو ہے کھانے کا بھی انتظام کر دیا ہمارے یہ منتظمین نے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یعنی یہ کہ اپنے ہمیں یہ سوچنے کا، ہمیں خود کو دیکھیں، دوسروں کو تو پرکھنا اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو پرکھیں کون کس کے لیے آیا ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے، ہے نا، لیکن کم سے کم خود کو پرکھنے کا تو موقع دے کبھی کبھی، کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں پروگرام میں۔ ایک آدھ دن کھانا وانا نہ ہو تاکہ خود کو تو چیک کرے نا کہ موٹیو کیا ہے، کون سی چیز مجھے اٹھا کے گھر سے یہاں تک لا رہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دوسرے ایک دوسرے کو چیک نہیں کریں کہ کون کب آیا کون نہیں آیا، منتظمین بھی یہ کام نہیں کریں، لیکن کبھی بغیر کھانے والا پروگرام رکھے تاکہ لوگوں کو خود اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملے کہ میرا موٹیو کیا ہوتا ہے، میرا خود کا انگیزہ کیا ہوتا ہے حرکت میں لانے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کا انگیزہ اپنا کم دکھائی پڑے تو وہیں پہ ٹھہرے، یہ اس لیے چیک کرنے کے لیے تاکہ اپنے انگیزے کو بڑھائے، اپنے موٹیو کو بلند کرے، اگر نیچے ہے تو اسے بلند کرے۔ چونکہ جو انسان یہاں پہ آئے گا، مثلا جو انسان یہاں آئے گا کھانا تو اسے ملے گا، اگر وہ الہی انگیزے سے آیا تو بھی ملے گا اور کھانے کے لیے آیا تو بھی ملے گا، تو کیا وجہ ہے، کاہے لیے انسان اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھے، نیچا بنا کے رکھے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں، مثلا جو بھی ایسے پروگرام میں شریک ہو رہا ہے، خدا کرے کہ ایسا ہو، تو ثواب تو اسے ملے گا، تو ثواب کو کیوں اپنا انگیزہ بنائے انسان؟ جو ثواب کے لیے آئے اس کو بھی ثواب ملے گا، جو ثواب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے آئے اس کو بھی ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا، تو کیوں کم ثواب کے لیے ہو؟ یا سر ثواب کی نیت ہی کیوں کرے؟ نیت اگر اللہ کی کرے تو شاید کہیں زیادہ ثواب ہو۔ یہ بحث پہلے کی جا چکی ہے کہ ثواب مقصد نہیں ہے بلکہ ثواب نتیجہ ہے، مقصد ہمیشہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور نتیجہ اس کے بعد میں آ رہا ہوتا ہے۔ جس انگیزے سے اور جس موٹی سے آپ گھر سے نکلے ہیں وہ آپ کا مقصد ہے، نتیجہ جو اس کا جو آنے والا ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، بعد میں کھانا بھی آ جائے گا، نظر بھی آ جائے گی، ثواب بھی آ جائے گا، جنت بھی آ جائیں گی، ہورے بھی آنا چاہیے ہے جی ہاں، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی حرکت کو کہاں کس لیے قرار دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خوش فہمی میں یا بدگمانی میں یا وہم میں ہوتا ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں، کچھ واقعات ہیں، واقعات انہیں بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک شخص، ایک بہت ہی اجڑی ہوئی مسجد تھی، گیا مسجد میں، خرابہ تھا، مسجد خرابات میں تبدیل تھی، پہلے زمانے میں لوگ کم ہوتے تھے، آبادیاں کم تھیں، دور دراز کی مسجد تھی، وہاں لوگ نہیں جاتے تھے، اور یوں بھی مسجد خرابات میں بہت مدت تک رہی ہیں تبدیل، جب سے لوگ حقیقی دین سے جتنا دور ہوتے گئے اسی طرح مسجدوں سے دور ہوتے گئے۔ یہ تو انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ پھر دوبارہ مسجدوں میں رونق ہے، پھر جوان نظر آ رہے ہیں، ورنہ جو لوگ بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے 40 سال پہلے، انقلاب کے پہلے، مسجدوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ مسجدوں میں کچھ کھانستے ہوئے ٹی وی کے مریض بڈھے ہی نظر آ رہے ہوتے تھے، اور اگر کوئی بچہ آ بھی جائے اسے ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے، ये कहाँ आ गया, चूँकि बच्चे आएंगे तो बचपना करेंगे, बच्चे तो आके बुजुर्गों के तरीके से नहीं बैठेंगे, बच्चे आएंगे कोई बोलेगा, कोई बात करेगा, कोई दौड़ेगा, वो चार दिन जब नमाज़ पढ़ लें उसमें नमाज़ पढ़ लें, बाकी इन्हें बोलने दें, दौड़ने दें, भागने दें, जो कर रहे हो करने दें, अपनी नमाज को इतना हल्का बना के नहीं रखें कि बच्चों के शोरगुल से उनकी नमाज़ हल्की पड़ जाएगी, टूट जाएगी। बाद जगह अभी भी ये हालत है कि मस्जिदों में बच्चों को मौका नहीं देते, नहीं बच्चे हैं तो बच्चों की तरह से रहेंगे, बच्चों पर ज़्यादा परेशान नहीं करें, ये आ रहे हैं ये अच्छा है। ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत पैदा हुई है, वो भी जो है टूटी फूटी मस्जिद के, वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, ये गया कि चल के इस मस्जिद को आबाद करते हैं, लेकिन देखिए इस नीयत से ये लगता है कि वो अच्छी नीयत से गया है, उसका मोटिव अच्छा है। वहाँ पहुँचा, रात में इबादत करना उसने शुरू की और बारिश शुरू हो गई, तेज़ अंधेरी रात, और बारिश लाइट तो नहीं थी उस जमाने में, अंधेरी रात में वो इबादत करता था, उसको बारिश के दरमियान में कुछ घट खुट की आवाज़ नज़र आई, तो उसने ये समझा कि मेरे सिवा कोई और इस मस्जिद में आया है, और उस एहसास में कि कोई और भी है, इसने उसने अपनी इबादत में और ज़ोर पैदा कर दिया, अपनी सदाओं में और खूबसूरती पैदा कर दी, और काफ़ी देर गुजरने के बाद एक बिजली चमकी, और बिजली चमकी की देखा बारिश के डर के मारे एक कुत्ता मस्जिद में आ गया था, तो उसने कहा वाह है, मैं एक कुत्ते के लिए सब कुछ कर रहा था। कभी वाकई ना ऐसा होता है, बहुत सारे काम हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, ये सिर्फ किस्सा नहीं है अजीज, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे काम हमारे यूं ही होते हैं, किसी न किसी कुत्ते के लिए होते हैं, वो कुत्ता ना हो तो किसी और के लिए। क्या कर रहा, नकल किया कि इंसान हमेशा 20 सालों तक वो सफ़े अव्वल में आके नमाज पढ़ता रहा, एक दिन वो देर में पहुंचा और उसको दूसरी तीसरी सफ़ में खड़ा होना पड़ा, और जब दूसरी सफ़ में आया तो उसको अंदर से एहसास हो लोग क्या सोचेंगे आज मैं देर में आया। अब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप भी ये काम करना शुरू कर दें, क्योंकि वो भला बहुत बुलंद दर्द अखलास की बात थी कि आज मैं देर में आया लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने फिर अपनी पूरी 20 साल की नमाजें कज़ा की कि मैं तो अपने नफ्स के लिए आगे जा जाके खड़ा हो रहा था, लोगों की फिक्र में था, ये अल्लाह के लिए नहीं खड़ा हुआ। अलबत्ता आगे पहली सफ़ में खड़ा होना फजीलत है, ताकीद है रवायत में, सफ़ अव्वल में जाके दाहिनी तरफ खड़ा होना ये ठीक है, फजीलतें हैं, लेकिन ये सारा अमल उसमें देखना ये है कि अंदर से कौन उकसा रहा है, किसके लिए है सब कुछ। अगर इस नुक्ते को इंसान ने पा लिया, और खुदा करे कि ये नुक्ता हम सब पा लें, ये हम बयान नहीं कर रहे हैं, ये बयान ये खुद को सुनाना चाह रहे हैं, खुदा करे ये नुक्ता हम सब पा लें कि हमारे अंदर का जो चीज़ हमें उभारती है, जो चीज़ हमें अंगीज़ा बनती है, वो छोटा ना रह जाए, इतना हम अपने आप को छोटा ना करें कि मामूली चीज़ें हमारा हमें हरकत में लाने वाली हैं, हमारी चंद ख्वाहिशात हमें हरकत में लानी है, चंद खाली ज़बान की लज्जतें हमें बिस्तर से उठाती है, कभी उठना है फ़ौरन चाय और फलाँ फलाँ फला, थक गए हैं। रवायत में कि मन असबहा लिल्लाह अरबईन सबाहन मन अखलसा लिल्लाह, वही अखलास का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, मन अखलसा लिल्लाह अरबईन सबाहन, जो 40 सुबह अपनी अल्लाह के लिए खालिस कर दे। अब ये रवायत इसलिए पढ़ी जाती है, खुदा करे ये तौफीक हो इंसान में, पढ़ने वाले और सुनने वाले सब में, कि मन अखलसा लिल्लाह अरबईन सबाहन, जो 40 सुबह अपने लिए खालिस कर दे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसको ये नतीजा देता है कि ज़हरत यनाबी उल हिकमत मिन कल्ब ही अला लिसाने, तो इंसान की रूह से इंसान की ज़बान पर हिकमत के चश्मे जारी होना शुरू हो जाते हैं। विजडम, हिकमत नहीं भाई विजडम, जिससे बहुत ज़्यादा महरूम है। 2 साल पहले गुफ्तगू हो चुकी, 3 साल पहले दीन और अक्ल की वहाँ पर थोड़ी सी बहस की गई थी, पूरा माशरा, पूरा समाज, हमारा समाज भी और पूरी दुनिया के समाज जो है जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा महरूम है वो विजडम है, वो अक्ल है, वो अक्लानियत है, वो हिकमत है। ज़िंदगी में हिकमत की कमी इतना ज़िंदगी को बे رونق بنا دیا ہے، زندگی کا مزہ ہی خراب کر دیا ہے حکمت کی کمی نے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کر لیا کہ اگر اس نے 40 صبح، یہ 40 صبح دو چیزیں بتا رہی ہے، ایک تو وہی کہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کا طریقہ، جو پچھلی بحث تو ایک سال پہلے ہو چکی ہے کہ کوئی بھی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے. یعنی 40 دن انسان کوشش میں لگ جائے کہ یہ کام ہم کریں گے، 40 دن کسی عمل کو خالص طور پہ کرنا چاہے، یعنی جب یہ کام کرے تو نیت کرے کہ ہم اس لیے نکل رہے ہیں، یعنی انگیزہ اپنا صحیح کر لے، موٹیو اپنا صحیح کر لے، پھر دیکھیں اس کے عمل کا رنگ ہی کچھ اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. یوں بھی انسان جاتا ہے تقریر کرنے، یوں بھی انسان جاتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، لیکن انگیزہ ممکن ہے وہ اپنے آپ کو انگیزہ بڑا کر دے، یعنی وہ موٹیو اس کا انسان اپنے آپ کو عظیم کر دے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے، اب یا روایات کو دیں گے انشاءاللہ، کسی اور مسئلے پہ گفتگو کریں گے. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں اللہ کے لیے کام کرنے کی تھوڑا سا پریکٹس کرے. وہ صبح اصبحا، یعنی صبح کرنا، وہ صبح کرنا ہمیشہ تنہائی میں ہوتا ہے. صبح کرنا، انسان کا اٹھنا یا جگنا یا صبح کرنا، اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا، خود سوتا ہے انسان، خود ہی اس چھوٹی سی موت سے اٹھتا ہے. تو اٹھنے کے بعد جو اس کا انگیزہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے. یہ اگر انسان کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی تنہائی والا عمل اگر انسان کر سکتا ہے. روایت میں یہ جملہ ہے کہ ان السریرتا اذا صلحت قویت العلانیہ، اگر تنہائی والا عمل جو انسان کا صحیح ہو جائے تو اعلانیہ جو ظاہری عمل ہے وہ بھی قوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں نفوذ نہیں کر پاتی دوسری چیزیں، دوڑتی تو ہے حملہ کرنے کے لیے، کبھی نفس دوڑتا ہے کہ یہ تم اچھا کام کر رہے ہو، شامل ہونے دو، نفس کو شامل ہونے دو، پیسہ دیا ہے، افطار پورا کرا دیا ہے، نہ مانے دو، ذکر ہونے دو، پوسٹروں میں نہ مانے دو، فلاں ہونے دو، مسجد بنا، یہ ساری چیزیں دوڑتی ہیں انسان کے اندر اکسانے کے لیے کہ تم یہ کرنے دو، یہ کرو. لیکن اگر وہ تنہائی میں انسان نے کچھ قوی عمل کیا ہوا ہے تو یہ اعلانیہ والا عمل بھی انسان کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں پیچھے ڈھکیل دیتا ہے، آسانی سے ڈھکیل، نہیں اس کی ضرورت نہیں. اب نتیجے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نتیجے میں خالی ایک روایت پڑھتے ہیں اور ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ گفتگو تمام کرتے ہیں، چونکہ اس کے مقابلے کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کی جائے گی، اس کے بالکل مقابلے میں. روایت یہ ہے، روایت جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتی ہیں کہ من اخلص الی اللہ خالص عبادتہ تو احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو بھی خالص کرے پروردگار کے لیے اپنی عبادت کو تو اللہ اپنی مصلحت کو، بہترین مصلحت کو اس کے اوپر نازل کرتا ہے، حبوط کرتا ہے. یہ نہیں کہا بیوی نے کہ جو اللہ کے لیے خالص کرے اللہ اس کو اتنا ثواب دے کہ 1,000، 1,00,000، 1,00,000. ثوابوں کی تعداد نہیں بیان کی ہے، بعض جگہ بیان کی گئی، پہلے عرض بھی کیا گیا، بچوں کے لیے ہوتی ہے، نئے دین لانے والوں کے لیے سب بیان کیا گیا ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں پر بلند معیار پہ گفتگو کی ہے، یعنی خاص بلند معیار لوگوں کے لیے گفتگو کی ہے، چونکہ انبیاء جو ہے اور سب کی یہ ہوتی تھی مشکل کہ جیسے لوگ سننے والے ہوتے تو انہی معیار کی گفتگو کرتے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. وہ معیار حدیث میں بھی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہاں اس لیے طرح طرح کی گفتگو ملے گی، کبھی بہت ہی عام لوگوں کے معیار کی گفتگو ملے گی جناب آئمہ کے کلام میں، رسول اللہ کے کلام میں، جناب زہرا کے کلام میں، اور کبھی بہت ہی بلند معیار کی گفتگو نظر آئے گی. یہ گفتگو کا فرق جو ہے وہ بولنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، کلام کرنے والے، یہ سننے والے کے اعتبار سے، سامنے سننے والا کیسے لوگ موجود ہیں، سننے والے کے اعتبار سے گفتگو کا معیار اوپر اور نیچے ہوتا رہتا تھا. یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو گفتگو کر رہی ہیں وہ نیچے کے معیار کے لوگ نہیں تھے، شاید نہیں معلوم سامنے سلمان رہے ہوں، ابو ذر رہے ہوں، کس سے گفتگو کی، کوئی بلند معیار آدمی سامنے تھا، ورنہ کوئی نچلا آدمی ہوتا جو نئے نئے مسلمان ہے اس کو کہتی ہاں تم اچھا اخلاص کے کام کرو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. لیکن یہاں بلند گفتگو، فرمایا کہ من اخلص للہ خالص عبادتہ، جس نے بھی اپنی خالص عبادتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا
تو احبت اللہ علیہ افضل مصلحتیں، تو اللہ نے اللہ بہترین اور افضل ترین مصلحتیں اس انسان کے لیے نازل کرتا ہے، حبوط کرتا ہے، قرار دیتا ہے. اور اگر اللہ ہماری مصلحتوں کو بلند قرار دے تو پھر کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن پاتی. اور یہی آیت، یہی بات جو ہے قرآن سورہ عنکبوت میں کہتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو میرے لیے کوشش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم خود ہی اس کا سہارا بن جاتے ہیں، ہم خود ہی اس کو راستہ دکھانے لگتے ہیں، ہم خود ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا کر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ہماری جنود اس کے ساتھ، ہمارا لشکر، فرشتے آ کر اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کو اس بہترین مصلحت تک پہنچائیں. انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جو ملاوٹی دین اور ملاوٹی حالت اور ملاوٹی عبادتوں کی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار ہمیں ہمارے انگیزے کو، ہمارے موٹی کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.